السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین اب سی پیک سے اگلے مرحلے کے جانب گامزن ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ان خیالات کا اظہار جمعے کو بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب کے دوران کیا. اس ہفتے چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام کے لیے 37 ملکوں کے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے اور پاکستان اس میں شامل ہے. عالمی بینک کے صدر نے قرضوں کی فراہمی اور بیرونی فنڈز میں اضافے کے لیے ضمانتیں فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات کا عہد کیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بیرون ملک علاج کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. اور برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع اپنے سفارت خانے کے عملے کی تعداد نصف حد تک کم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ علاقے میں 14 فروری کو کیے گئے دہشت گرد حملے کے بعد سے اب تک بھارتی حفاظتی دستوں نے ریاست میں 42 عسکری پسندوں کو ہلاک کیا ہے. اور سری لنکا کے حکام نے مزید حملوں کے پیش نظر شہریوں کو مساجد اور گرجا گھروں میں جانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے. اور کولمبو میں امریکی سفارت خانے نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اگلے اختتام ہفتہ کے دنوں کے دوران سری لنکا کی عبادت گاہوں سے دور رہیں. اور سری لنکا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسٹر سنڈے کے متعدد بم حملوں میں ملوث عسکریت پسند گروپ کا مشتبہ لیڈر شنگریلا ہوٹل کے ایک دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب تفصیلات. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین اب سی پیک سے اگلے مرحلے کی جانب گامزن ہیں. چین کے ساتھ دوستی کے لیے ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ان خیالات کا اظہار جمعے کو بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب کے دوران کیا. وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ یعنی BRI منصوبے میں شمولیت اختیار کی تھی. عمران خان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک پٹی ایک شاہراہ کے پروگرام کے بڑے حصے میں شمار ہوتا ہے, اور اس منصوبے نے نمایاں ترقی کی ہے. چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام کے لیے 37 ملکوں کے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے. یہ ایک بڑے پیمانے کا ترقیاتی پروگرام ہے جس میں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کے لیے $1 ٹریلین سے زیادہ کی رقم کی شمولیت کی توقع ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. عالمی بینک کی صدر نے قرضوں کی فراہمی اور بیرونی فنڈز میں اضافے کے لیے ضمانتیں فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات کا عہد کیا ہے. پاکستان کے اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق ورلڈ بینک کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کرسٹلینا جارجیوا نے یہ وعدہ وزیر اعظم عمران خان سے بیجنگ میں ایک ملاقات میں کیا, جہاں وہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے لیے جمع ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے عالمی بینک کے سربراہ کو ان اقدامات سے آگاہ کیا جو پاکستان کی حکومت نے حال ہی میں اقتصادی اور مالی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیے ہیں. بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, خزانے کے لیے وزیر اعظم کے مشیر عبدالحفیظ شیخ اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی عالمی بینک کے سربراہ سے ملاقات میں وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بیرون ملک علاج کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ علاج اسی ڈاکٹر سے ممکن ہے جس نے برطانیہ میں ان کا علاج کیا تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے 15 صفحات پر مشتمل نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ علاقے میں 14 فروری کو کیے گئے دہشت گرد حملے کے بعد سے اب تک بھارتی حفاظتی دستوں نے ریاست میں 42 عسکری پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ بھارتی وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ مارچ 2015 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی کا مخلوط حکومت بنانے کا فیصلہ انتہائی آمیزش رکھتا تھا، لیکن ایسا جمہوری مجبوریوں کے تحت کرنا پڑا تھا۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع اپنے سفارت خانے کے عملے کی تعداد نصف حد تک کم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق سفارت خانے کے عملے میں کمی کا منصوبہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ہدایت پر بنایا جا رہا ہے، جس پر عمل درآمد آئندہ مہینے سے شروع ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ نے قطر میں طالبان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں اور اقوام متحدہ کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہدین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اعانتی مشن برائے افغانستان کے سربراہ دادا میچی یا مموتو نے جمعرات کو دوحہ میں طالبان کی سیاسی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں ان کے وفد کی قیادت طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ملا برادر اخن نے کی۔ اور افغان مفاہمت کے لیے امریکی مندوب ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ ملک میں اموات کی سطح کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے امن معاہدہ۔ اقوام متحدہ نے بدھ کے روز جاری کی گئی رپورٹ میں کہا ہے کہ سن 2019 کے پہلے 3 ماہ میں امریکی اور افغان فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے افغان شہریوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی بنسبت طالبان اور دوسرے باغیوں کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے۔ خلیل زاد نے جمعرات کے روز ٹویٹر پر کہا کہ یہ ہلاکتیں ہم سب کو غصہ دلاتی ہیں، اور ہم ان افغانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان اموات پر احتجاج کر رہے ہیں اور اس خون ریزی کو روکنا چاہتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے جمعے کے روز پارلیمنٹ کی نئی مدت کا افتتاح کیا ہے۔ پچھلی پارلیمنٹ کی آئینی مدت سن 2015 میں ختم ہو گئی تھی، لیکن صدر غنی نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اسے جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اکتوبر سن 2018 میں انتخابات کے بعد نتائج میں تاخیر کر دی گئی تھی کیونکہ ان میں دھاندلی اور غیر شفافیت کے الزام تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر غنی نے انتخابات میں نوجوانوں کی شمولیت کو سراہا، جو ان کے بقول خواتین اور انسانی حقوق کی حفاظت کریں گے۔ صدر نے اپوزیشن کی طرف سے اقتدار چھوڑنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ 28 ستمبر کو ہونے والے آئندہ انتخابات تک کام کرتے رہیں گے۔ کولمبو میں امریکی سفارتخانے نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اگلے اختتامی ہفتہ کے دنوں کے دوران سری لنکا کی عبادت گاہوں سے دور رہیں۔ پیغام میں سری لنکا کی ان رپورٹوں کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ مزید حملوں کا امکان ہے۔ سفارت خانے نے جمعرات کو اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں کہا ہے کہ چوکنا رہیں اور بڑے اجتماعات سے دور رہیں۔ یہ انتباہ ان دنوں میں سامنے آیا ہے جب ایسٹر سنڈے کے موقع پر مسیحی عبادت گزاروں پر تباہ کن حملہ ہوا، جن میں خود کش بم حملوں میں 250 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے قبل اہلکاروں نے ہلاکتوں کی تعداد 350 بتائی تھی، لیکن جمعرات کے روز نظر ثانی شدہ اعداد سامنے آئے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کچھ میتوں کی دوبارہ گنتی کی گئی ہو۔ اور سری لنکا کے حکام نے مزید حملوں کے خدشے کے پیش نظر شہریوں کو مساجد اور گرجا گھر نہ جانے کی ہدایت کی ہے۔ انٹیلیجنس حکام نے جوابی حملوں کے خدشے کے پیش نظر مسلمانوں کو نماز جمعہ کے اجتماعات سے روک دیا ہے۔ حکام نے اپیل کی ہے کہ مسلمان گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ حکام نے متنبہ کیا ہے کہ اتوار کو ہونے والے خود کش حملوں کے بعد جوابی کارروائی کے طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں کار بم حملے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اور سری لنکا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسٹر سنڈے کے متعدد بم حملوں میں ملوث عسکریت پسند گروپ کا مشتبہ لیڈر شنگریلا ہوٹل کے دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے جمعے کے روز بتایا کہ یہ ان 6 ہوٹلوں اور گرجا گھروں میں سے ایک ہے جہاں پر حملوں میں کم از کم 250 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس نے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ مقامی قومی توحید جماعت، جو سوشل میڈیا پر اپنی شدت پسند تقریروں کے لیے مشہور ہے، اس کا لیڈر محمد زہران ہاشم 9 خود کش بم حملوں کے دوران ہلاک ہو گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین اب چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے اگلے مرحلے کی جانب گامزن ہیں، جس میں سی پیک کے ساتھ ساتھ خصوصی اقتصادی زون قائم کرنے کے علاوہ ملک میں غربت دور کرنے کے لیے سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر توجہ دی جائے گی۔ عمران خان نے اس بات کا اعلان جمعے کو بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب کے دوران کیا۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ دوستی کے لیے ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے جمعے کو بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب کے دوران کہا،
ڈیپ روٹڈ فرینڈشپ پارٹنرشپ،
چین کے ساتھ ہماری دوستی اور شراکت داری مضبوط اور ہر حال میں قائم رہنے والی ہے، اس کے لیے ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ یعنی ایک پٹی ایک شاہراہ کے منصوبے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک پٹی ایک شاہراہ کے پروگرام کے بڑے حصے میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے بقول اس منصوبے نے نمایاں ترقی کی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں آپ پاکستان میں خصوصی اکنامک زونز قائم کیے جائیں گے۔ اقتصادی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں یہ اقتصادی زون پاکستان کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
چائنا کے ساتھ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت اگر یہاں کی مصنوعات ایسی وی میں جو بنیں گی وہ چائنا کی مارکیٹ میں بھی جا سکیں اور دنیا کی مارکیٹس میں بھی جا سکیں اور پاکستان کے اندرونی ملک جو مارکیٹ ہے اس میں بھی جا سکیں، تو اس سے خاصی زیادہ انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے اور اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔
تاہم تجزیہ کار سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کا ہونا ضروری ہے۔
جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنے گورننس کے سارے مسئلے ٹھیک کرنے پڑیں گے اور ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنانا پڑے گا جس کے تحت بیرون ملک سے بھی انویسٹمنٹ آ سکے اور پاکستانی جو ہیں انٹرپرینورز وہ بھی انویسٹ کریں۔
قبل ازیں فورم سے خطاب کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے شروع کیے گئے عالمی منصوبے صرف چند ممالک تک محدود نہیں ہیں۔ چینی صدر نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور قرضوں سے متعلق بین الاقوامی حلقوں کے تحفظات دور کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ چینی صدر نے اپنے خطاب میں یہ بھی واضح کیا کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں میں بدعنوانی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت چین قدیم شاہراہ ریشم کو دوبارہ تعمیر کر کے ایشیا کو یورپ افریقہ سے ملانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے تحت چین کی جانب سے بحری شاہراہوں اور ریلوے کے منصوبے پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ چین کا موقف ہے کہ یہ پروگرام ترقی پذیر ملکوں میں جدید بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوگا۔ تاہم بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے زیادہ تر چینی کمپنیوں کے مفاد میں ہیں، جبکہ ان کی وجہ سے بعض ملکوں کے قومی قرضوں کے بوجھ میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے ماحولیاتی نقصان کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ چین ان تمام تحفظات کو رد کرتے ہوئے ان منصوبوں کو خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سود مند قرار دے چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 1300 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جانے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد مالیاتی پیکج پر مذاکرات کے لیے پیر کو پاکستان پہنچ رہا ہے. ان مذاکرات کے 3 ہفتوں بعد وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے ماہرین معاشیات سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
تنخواہ دار اور کم آمدنی والے لوگ ہر سال بجٹ کی آمد پر ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے کوئی بلا آ رہی ہو. لیکن اس سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے. پیر کو مذاکرات شروع ہوں گے جو 7 مئی تک جاری رہیں گے. ان مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ کے حکام 9 ماہ کے معاشی اعداد و شمار ترتیب دے رہے ہیں. ان مذاکرات میں اہم نقطہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا جس کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 1350 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کی تجویز ہے. آئی ایم ایف سے معاملات طے پانے کے بعد وفاقی حکومت نیا بجٹ پیش کرے گی. وائس آف امریکہ نے قومی اسمبلی کی اکنامک کمیٹی کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے رہنما فیض اللہ سے پوچھا کہ کیا عوام پر نئے ٹیکس لگانے کے لیے انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی صرف تجاویز ہیں، حتمی طور پر کچھ طے نہیں ہوا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، وہ چین سے واپس آئیں گے تو انہیں کمیٹی میں بلائیں گے.
پروپوزل ہیں ساری، کیونکہ کوئی ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے. کمیٹی کے اندر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، ہم نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چیمبرز ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہے، اور ہماری کمیٹی کے اندر پروسیڈنگ چل رہی ہیں. ہم سب سے پروپوزلز لے رہے ہیں اور انشاءاللہ سب لوگوں کو آن بورڈ کر کے تو پھر انشاءاللہ ہم ریکمنڈیشنز کریں گے اور چاہیں گے کہ کچھ ایسا ہو جس سے لوگوں کو سہولت ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو.
رواں مالی سال کے لیے پارلیمنٹ نے 44 خرب کے ٹیکس آمدن کی منظوری دی تھی، لیکن پہلے 9 ماہ میں 450 ارب کم ٹیکس جمع کیا جا سکا ہے. ماہر معاشیات قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ قومی معیشت میں مزید ٹیکس دینے کی سکت نہیں، اور آئی ایم ایف کی بات جانتا ہے.
ٹیکس لگا سکتے ہیں، جمع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ معیشت میں اب گنجائش نہیں ہے مزید ٹیکس دینے کی. جو 2/3 ٹیکس ریونیو ہے، انڈائریکٹ ٹیکس ریونیو، وہ انڈسٹری پہ آتا ہے، اور انڈسٹری اب بند ہونے لگی ہے، کئی انڈسٹری بند ہو گئی، تو گنجائش نہیں.
معاشیات کے استاد ڈاکٹر طاہر حجازی کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کے ترقیاتی کام موجودہ دور میں روک دیے گئے، جس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں سست ہو گئیں اور محصولات گھٹ گئیں. آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا.
اس وقت اکانومی میں جو سب سے زیادہ ویکنیس ہے وہ انیکٹیویٹی کی ہے. پریویس گورنمنٹ نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کیا تھا، اور اس میں سے بہت سے اپنے حافظ تھے یا کمپلیٹ ہونے کے قریب تھے، وہ موجودہ حکومت نے ان کو روک لیا، جس کی وجہ سے جو انکم جنریٹ ہونی تھی یا ہو رہی تھی یا جو ٹیکسز جنریٹ ہو رہے تھے وہ اسٹاپ ہو. آئی ایم ایف کے آنے سے ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف اپنے پوائنٹ آف ویو سے انشور کرنا چاہتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اتنا ریونیو کہ وہ آئی ایم ایف کی قسط برابر دے سکے، تو اس کے لیے انہوں نے ڈیفینیٹلی مختلف ٹیکسز سجیسٹ کیے ہوں گے، جس کی میں سے شاید کچھ ٹیکسز انہوں نے آلریڈی انٹروڈیوس کر دی ہیں اور کچھ ٹیکسز مزید آنے کے امکانات ہیں.
کیا وزارت خزانہ کے نئے انچارج ڈاکٹر حفیظ شیخ کوئی کرشمہ دکھا سکیں گے؟ قیصر بنگالی نے کہا کہ وہ صرف قومی اثاثے فروخت کرنے کی مہارت رکھتے ہیں اور اسی لیے طلب کیے گئے ہیں.
ان کی صرف ایک ہی کارکردگی ہے، انہوں نے 2 ادارے بیچے ہیں، ٹیلی فون کمپنی اور بجلی کی کمپنی. بھیجا گیا ہے کہ وہ اثاثے بیچے، کمپنی بینکرپٹ ہوتی ہے اس کی لیکویڈیشن کرتے ہیں، تو ان کو ایز اے لیکویڈیٹر بھیجا گیا ہے.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور چین مختصر مدت کے لیے پاکستان کو مالی تعاون فراہم کر سکتے ہیں، لیکن معیشت کے استحکام کے لیے قومی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خیبر پختونخوا اسمبلی کے حزب اختلاف میں شامل جماعتوں نے صوبائی حکومت کی طرف سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے اور مجموعی طور پر جنگلات کا رقبہ بڑھانے کے لیے صوبے بھر میں 1 ارب سے زیادہ پودا لگانے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک فراڈ منصوبہ قرار دیا ہے. پارلیمانی کمیٹی نے 25 اپریل کو بنو میں بلین ٹری سائٹس کے معائنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم حکومتی اراکین نے جانے سے انکار کیا تھا. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا اسمبلی میں حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی حکومت میں سونامی ٹری کی منصوبے میں وسیع تر دانلی کا الزام لگوایا ہے۔ صوبائی اسمبلی میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ممبران نے جمعرات کے روز جنوبی شہر بنو کے ایک علاقے کا دورہ کیا، جہاں پر محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے 2 لاکھ پودے لگوانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مگر اسمبلی میں حزب اختلاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی اکرم خان درانی نے کہا کہ اس جگہ پر 10,000 پودے بھی نہیں لگوائے گئے ہیں۔ دورے کے دوران ذرائع ابلاغ سے باتیں کرتے ہوئے اکرم خان درانی نے کہا،
ابھی انہوں نے تسلیم کیا کہ ہماری بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے اور اسی وجہ سے وہ آ نہیں سکتے، سامنا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اس میں کرپشن نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ جاتے اور کوئی بہانہ نہ بناتے، لیکن ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور ہم دوبارہ جو کمیٹیاں ہیں، ہماری اپوزیشن کی جو کمیٹی ہے، یہ ہم ہر ضلع میں خود جائے گی۔ اگر وہ انکار بھی کر رہے ہیں، میڈیا کو ساتھ لے کے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اس ضلع میں یہ ہے، پھر یہ خود مجبور ہو جائیں گے، وہ آئیں گے، ورنہ پھر اسمبلی میں ہمارا سامنا نہیں کر سکتے۔
ایک سوال کے جواب میں اکرم خان درانی نے کہا کہ قومی احتساب بیورو کے بجائے وہ صوبائی اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے سونامی ٹری کے منصوبے میں ہونے والے اربوں روپے کی بدعنوانی کے بارے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ مرتب کریں گے۔
ہم تو ابھی پارلیمان کی بات کر رہے ہیں اور یہ پارلیمان میں ہم اٹھائیں گے۔ نیب والی ہمارے باتوں کو بھی سن رہے ہیں اور اس کے پاس خود بھی معلومات ہیں، تو میرے خیال میں ہم تو کوشش کریں گے کہ اس پارلیمان کو وقت دے، اس کو وزن دے، اس کو تقویت دے، کہ لوگوں کو کم از کم پارلیمان کی حیثیت بھی معلوم ہو۔ ہم
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ نہیں۔ شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے، لہٰذا حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی اس دورے میں شامل نہیں ہوئے۔ صوبائی اسمبلی کی یہ کمیٹی عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے خاتون ممبر شگفتا ملک کی قرارداد پر بنی تھی۔ اکرم خان درانی کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر مجموعی طور پر 12 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سونامی ٹری منصوبے کو تحریک انصاف کی سابق صوبائی حکومت کا اہم کارنامہ قرار دے رہے ہیں اور انہوں نے اسی بنیاد پر ملک بھر میں آئندہ 5 سالوں میں 10 ارب پودے لگوانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سری لنکا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسٹر سنڈے کے متعدد بم حملوں میں ملوث عسکریت پسند گروپ کا مشتبہ لیڈر شنگریلا ہوٹل کے دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے جمعرات کو بتایا کہ یہ ان 6 ہوٹلوں اور گرجا گھروں میں سے ایک ہے جہاں پر حملوں میں کم از کم 250 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس نے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ مقامی توحید جماعت جو سوشل میڈیا پر اپنی شدت پسند تقریروں کے لیے مشہور ہے، اس کا لیڈر محمد زہران ہاشم 9 خودکش بم حملوں کے دوران ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے گروپ کے نمبر 2 کمانڈر کو گرفتار کر لیا۔ اور سری لنکا کے حکام نے مزید حملوں کے خدشے کے پیش نظر شہریوں کو مساجد اور گرجا گھروں میں نہ جانے کی ہدایت کی ہے۔ انٹیلیجنس حکام نے جوابی حملوں کے خدشے کے پیش نظر مسلمانوں کو نماز جمعہ کے اجتماعات سے روک دیا ہے۔ حکام نے اپیل کی ہے کہ مسلمان گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔
لوکل ایریا وی نیور ہیڈ سچ ایکسپیرینس بٹ وی ڈیڈ آور بیسٹ ٹو سیف گارڈ اینڈ دی ڈیفنس ڈیڈ ویری نائسلی۔
حکام نے متنبہ کیا ہے کہ اتوار کو ہونے والے خودکش حملوں کے بعد جوابی کارروائی کے طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں کار بم حملے کی اطلاعات بھی ہیں۔ ان اطلاعات کے بعد متعدد مسلمان گھرانوں نے محفوظ مقامات پر نقل مکانی بھی کی ہے۔ ایک مقامی شہری کامران پرکاش کا کہنا تھا،
آج جمعہ نا، اس لیے آج بہت آدمی ادھر ڈرتا ہے، کیوں مسلمان ہو، ہندو سے ہے، کرسچین آدمی، سب آدمی تھوڑا آج ڈرتا ہے۔
اور کولمبو میں امریکی سفارت خانے نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اگلے اختتامی ہفتہ کے دنوں کے دوران سری لنکا کی عبادت گاہوں سے دور رہیں۔ پیغام میں سری لنکا کی ان رپورٹوں کا حوالہ دیا گیا ہے جنہیں بتایا گیا ہے کہ مزید حملوں کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ اون اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کے روز روس کے دور دراز مشرقی شہر ولادی واسٹک میں ایک سربراہ اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ تعلقات کو مزید قریبی بنانے کے لیے کام کریں گے، لیکن سول سے وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ امکان نہیں ہے کہ اس اجلاس سے امریکہ کے ساتھ مسٹر کم کے جوہری مذاکرات میں تعطل پر کوئی زیادہ اثر پڑے گا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
کم یونگ ان ایک بڑی درخواست کے ساتھ روس گئے تھے اور وہ تھی ان پابندیوں سے نمٹنے کے لیے کچھ مدد جو اس کی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ولادیمیر پوٹن نے انہیں وہ کچھ دیا جو وہ چاہتے ہیں۔ تصاویر کھینچوانے کے بہت سے مواقع تھے، لیکن گفت و شنید کی چند ہی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور دونوں شخصیات زیادہ تر مذاکراتی نکات پر اٹک گئیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا، روس جزیرہ نما کوریا میں کشیدیاں کم کرانے اور پورے شمال مشرقی ایشیا میں سیکیورٹی مستحکم کرنے میں تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ولادیمیر پوٹن کے، اور شمالی کوریا کے لیڈر کم یانگ ان نے کہا،
میں
ہمارے دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے خوشیوں اور خوبصورت مستقبل کی خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کم یونگ ان کے۔ مسٹر پوٹن نے بعد میں کہا کہ وہ شمالی کوریا کے راستے ایک پائپ لائن یا ریلویز پر گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بظاہر مسٹر کم کو ان پابندیوں سے نمٹنے میں کسی بھی مدد کی پیشکش کرتے دکھائی نہیں دیے جنہیں نافذ کرنے میں خود مسٹر پوٹن نے مدد کی تھی۔ گرفتھ یونیورسٹی کے پروفیسر اینڈریو اونیل کہتے ہیں، مسٹر پوٹن کو قدر محتاط رہنا ہوگا کیونکہ وہ درحقیقت کھلم کھلا وہی وعدہ نہیں کر سکتے جو روس نے 2017 میں اقوام متحدہ کی پابندیوں کے سلسلے میں کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر اینڈریو اونیل کے۔ پوٹن نے شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں پر 6 فریقی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر بھی بات کی۔ وہ کثیر فریقی مذاکرات 10 سال سے زیادہ عرصہ قبل ختم ہو گئے تھے۔ پروفیسر اینڈریو اونیل کہتے ہیں، امریکی نقطہ نظر سے میں خاص اعتماد سے کہوں گا کہ یہ اجلاس کامیاب نہیں ہوا ہے۔ مسٹر کم بظاہر اس اجلاس سے لگ بھگ اسی طرح رخصت ہوئے جس طرح وہ آئے تھے، یعنی اقتصادی مدد کی تلاش اور اس کے لیے باقی رہ جانے والے چند ہی راستے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لگوانے کا عالمی ہفتہ جو اپریل کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے، لوگوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ متعدی بیماریوں کے خلاف بچاؤ کے لیے ٹیکے لگوائیں۔ اس سال امریکہ میں جبکہ خسرے کے کیس میں اضافہ بتایا گیا ہے، صحت عامہ کے عہدیداروں کو بعض حلقوں کی جانب سے رکاوٹ کا سامنا ہے جنہیں خدشہ ہے کہ حفاظتی ٹیکے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ صحت سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹیکے محفوظ ہیں اور خسرے سے شدید نقصان ہو سکتا ہے اور حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام پلگڈ ان ود گریٹا وین سیسٹرن میں اس معاملے کا تجزیہ کیا گیا۔ اس بارے میں الزبتھ شرنیف نے اپنی رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کا کس کو حق ہے کہ کسے حفاظتی ٹیکے لگوائے جائیں اور کسے نہ لگوائے جائیں۔ امریکہ میں بیشتر سکولوں کی جانب سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ طلبہ حفاظتی ٹیکے لگوائیں، تاہم اس قانون میں وائس آف امریکہ کی ہیلتھ رپورٹر کیرل پیئرسن کہتی ہیں، اس کی طبی وجوہات ہیں، جو کوئی بھی ان ٹیکوں سے الرجک ہوگا اسے اس سے مستثنی قرار دیا جائے گا۔ پھر اس کی مذہبی وجہ ہے، بہت ہی تھوڑے سے مذاہب ایسے ہیں جو بچوں کو حفاظتی ٹیکوں سے منع کرتے ہیں۔ بیماریوں پر کنٹرول اور بچاؤ سے متعلق مراکز کے مطابق اس سال امریکہ میں خسرے کے 600 سے زیادہ کیسز کی اطلاع ملی ہے۔ سن 2000 کے بعد سے یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ وہ سال ہے جب بہت سے ماہرین کا خیال تھا کہ خسرے کا ملک سے خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ خسرے کے وائرل انفیکشن سے بخار کے ساتھ جسم پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں اور اس سے شدید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں نمونیا، بہرہ پن اور حتیٰ کہ موت بھی شامل ہے۔ آبادی کے بعض حصوں میں حفاظتی ٹیکوں کے سوال نے والدین اور بچوں کے درمیان بحث مباحثے کو جنم دیا ہے، جیسا کہ اوہائیو میں ایک نوجوان ایتھن لنڈن برگر کے ساتھ ہوا۔ مارچ کے مہینے میں ایتھن نے، جس کی عمر 18 برس ہے، کانگریس کے سامنے شہادت دی کہ وہ اپنی ماں کی خواہشات کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگوانے کا خواہش مند ہے۔ اسے توقع ہے کہ اپنے خاندان کے تجربے میں لوگوں کو شریک کرنے سے دوسروں کو مدد ملے گی جو ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ایتھن کے الفاظ.
She talked openly about these beliefs. I'd argue with her about these and I'd be confused. I would have questions and they really weren't answered. And so I turned 18 and
انہوں نے ان عقائد کے بارے میں کھل کر بات کی. میں ان سے ان معاملات پر بحث کرتا اور میں الجھن کا شکار ہو جاتا. میرے ذہن میں سوالات ہوتے اور ان کا صحیح معنوں میں جواب نہیں ملتا. اور جب میں 18 سال کا ہو گیا, اس کے فوراً ہی بعد میں نے انہیں فون کیا اور کہا کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں اور میں حقیقتاً توقع کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھیں گی.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. سابق وزیراعظم نواز شریف نے بیرون ملک علاج کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. سابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ علاج اسی ڈاکٹر سے ممکن ہے جس نے برطانیہ میں ان کا علاج کیا تھا. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
سابق وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی, جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے 26 مارچ کو 6 ہفتوں کے لیے مشروط ضمانت دی تھی. یہ ضمانت طبی بنیادوں پر دی گئی اور 26 مارچ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ نواز شریف 6 ہفتوں کے دوران ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے پاکستان میں علاج کرانے کی پابندی پر نظر ثانی کی جائے. نواز شریف کا علاج اسی ڈاکٹر سے ممکن ہے جس نے برطانیہ میں ان کا علاج کیا تھا. دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نواز شریف کی مکمل صحت یابی 6 ہفتوں میں ناممکن ہے, جبکہ پاکستان, برطانیہ, امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے طبی ماہرین کے مطابق نواز شریف کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا افضل کہتے ہیں کہ نواز شریف پہلے بھی گرفتار ہونے کے لیے لندن سے واپس آئے تھے.
جو مخالفین کی بات ہے کہ وہ لندن سے واپس نہیں آئیں گے, وہ تو اس طرح سے بھی جھوٹ ثابت ہوتی ہے کہ پہلے بھی جب وہ گئے تھے تو وہ واپس آ گئے تھے اور ان کو جیل واپس آ کے جیل میں جانا تھا, وہ فیصلہ ہو چکا تھا. اب یہ معاملہ وہ عدالت کے پاس لے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے کہ عدالتوں کے فیصلے سب لوگ قبول کرتے ہیں.
نواز شریف کی طرف سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہیں دل اور گردوں کے امراض لاحق ہیں. اس کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر, شوگر اور گردوں کے 3rd درجے کی بیماری میں مبتلا ہیں. لہذا نواز شریف کو علاج کے لیے صرف پاکستان کے اندر پابند کرنے کے 26 مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے نواز شریف کی درخواست پر ٹویٹر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج بڑے میاں صاحب کی بیماری کے ڈرامے کا بھی کلائمکس آن پہنچا. بیرون ملک علاج کی درخواست سے ثابت ہو گیا کہ میاں صاحب جیل سے نجات اور لندن جانا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے وحید قریشی کہتے ہیں کہ علاج کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے.
عدالت نے اگر فیصلہ کیا ہے تو آپ عدالتوں میں جائیے, اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کیجئے. اور یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کو بھی باہر جانے کی اجازت دی علاج کی, لیکن وہاں کوئی بات نہیں کرے گا. تو اب خیر وہ بیمار ہے, ہم کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کرنی چاہیے.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 26 مارچ کو سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کے لیے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں دی گئی سزا معطل کر دی تھی, لیکن بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی تھی. تاہم ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ نواز شریف عدالت سے بیرون ملک جانے کا ریلیف حاصل کر کے واپس نہیں آئیں گے, جبکہ ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ نواز شریف ہر صورت واپس آئیں گے. رانا افضال کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ نواز شریف سیاست چھوڑ دیں گے, نواز شریف ضرور واپس آئیں گے.
فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی تو ان کا ایک بہتر علاج ممکن ہوگا, اور اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے.
تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے ملک میں رہنے سے وزیراعظم عمران خان کے لیے سیاست میں موجود مخالفین سے نمٹنا مشکل ہوتا جائے گا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 25% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
اسٹیٹ بینک کی طرف سے پاکستان کی درآمدات اور برآمدات سے متعلق جمعرات کو جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات 1,17,50,00,000 ڈالر تھا, جو رواں سال کم ہو کر 88,30,00,000 رہ گیا ہے. پاکستان کے سرکاری خبرساں ادارے اے پی پی کے مطابق اس عرصے کے دوران افغانستان سے پاکستان درآمد کی جانے والی اشیاء کے حجم میں 22% اضافہ ہوا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی باہمی تجارت کے حجم میں حالیہ برسوں کے دوران آنے والی کمی کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سیاسی اور سفارتی تنازعات کے علاوہ ٹرانزٹ ٹریڈ پر جاری اختلافات بھی شامل ہیں۔ سینئر صحافی اور اقتصادی امور کے تجزیہ کار مہتاب حیدر نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک افغان تجارت کے حجم میں ہونے والی کمی کی ایک وجہ ان کے بقول یہ ہے کہ افغانستان اپنی ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کی بجائے دیگر ملکوں کا راستہ استعمال کر رہا ہے۔
لیکن جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ریلائنس جو ہے وہ پاکستان کے بجائے جو باقی ریجنل کنٹریز ہیں ان کی طرف شفٹ کر رہی ہے، اور جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہم نے دوبارہ جو اس کا فریش ایگریمنٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک اپنی ایکسس چاہتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ واگا بارڈر کے تھرو جو اپنی ٹرکس کی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے انڈیا تک جو ہے وہ جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان ساری یہ جو وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے جو افغان ٹریڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے۔
حالیہ برسوں کے دوران دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تجارت کے حجم میں مسلسل کمی ہوئی ہے، جس پر دونوں ملکوں کی تاجر برادری تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دونوں حکومتوں سے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتی آئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کرنا ہوگا، ورنہ اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک شفاف میکانزم بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن بعض علاقائی اور عالمی قوتیں ایف اے ٹی ایف سے کلیئرنس لینے کی اس کی کوششوں کو ناکام بنانے کے درپے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں قمر عباس جعفری کی رپورٹ۔
پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اور اس کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے تقریباً تمام اقدامات کر لیے ہیں، لیکن حکام کا خیال ہے کہ بڑے پیمانے پر سفارتکاری کی ایک مہم چلائے بغیر پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کرنا شاید مشکل ہو۔ اور پاکستان کے ایک ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے صورت حال بہت اہم ہے اور اسے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایف اے ٹی ایف سے کلیئرنس چاہیے۔ ان کے الفاظ،
یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے ایف اے ٹی ایف کی کلیئرنس ضروری ہے بجٹ سے پہلے، اور جو پاکستان میں ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک دفعہ ونس ریکوائرمنٹ ہے کہ ایمنسٹی اسکیم آئے۔ وہ ایمنسٹی اسکیم کس جگہ کانٹراڈکٹ کرے گی ایف اے ٹی ایف سے اور کس جگہ ان کو ایمنسٹی دی جا سکتی ہے، یہ اس ٹائم ایک بہت بڑا ایشو جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے۔
پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایک صاف شفاف میکانزم قائم کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایمنسٹی دی جا رہی ہے۔ تاجروں کی جانب سے یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو بھی اس ایمنسٹی کے دائرے میں شامل کیا جائے، جو کہ چھپی ہوئی دولت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے، اور اس اسکیم میں ریئل اسٹیٹ کو شامل کیا جا رہا ہے۔
ابھی بجٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو لکویڈیٹی کا کرائسس ہے جو ہمیں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے ٹیکس ریونیو ہمارے کم ہو گئے ہیں۔ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جو ٹیکس ریونیو کی ہماری ٹارگیٹڈ کلیکشن تھی وہ بھی ریڈیوز ہو گئی ہے، انویسٹمنٹ کے ٹارگیٹ ہم اچیو نہیں کر سکے، فورن ایکسچینج کا پرابلم آ رہا ہے۔ تو اس صورت میں گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ پیسہ جو اکانومی میں نہیں ہے کسی طرح اس کو اکانومی میں لے آیا جائے، اس کو سرکولیشن میں لے آئیں، اس کے لیے ایمنسٹی اسکیم کی بات ہو رہی ہے۔ ایمنسٹی اسکیم کی طرف جاتے ہیں تو وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک دفعہ جو ہے اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے اس موقع پہ جبکہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کا سوچ رہے ہیں، تو وہ پھر پاکستان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں خطرہ بن سکتا ہے۔
پاکستان کی وزارت خزانہ کی بریفنگ میں جو اس نے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ کو دی ہے، بعض علاقائی اور عالمی قوتوں کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کو بے اثر بنانے کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا،
جنرل پاور سے تو بالکل ایک جو چیز آ رہی ہے پاکستان کو جو خطرہ رہتا ہے، جو اپریہنشن ہوتا ہے، وہ ریجنل پاور سے انڈیا کی طرف سے ہے۔ انڈیا جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کا ریگولر ممبر ہے، پاکستان ریگولر ممبر نہیں ہے، پاکستان بینیفیشری ہے اس کے، جو 32 کا جو اس کا سیٹ اپ ہے جس میں دو آبزرور انسٹیٹیوشن بھی شامل ہیں، اس میں چائنا ممبر ہے, ترکی ممبر ہے, سعودی عرب ممبر ہے, انڈیا ممبر ہے. اور پچھلی مرتبہ جب ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو گڑے میں ڈالا گیا تھا تو اس کی جو موو تھی انیشیٹ تو اس کو اس وقت انڈیا نے کیا تھا, بعد میں یو ایس کی طرف سے اس کو سیکنڈ کیا گیا تھا. تو ریجنل میں بیسیکلی جو پاکستان کو دوبارہ یہ خطرہ ہے, بلکہ دو ہفتے پہلے پاکستان کی منسٹری آف فائنانس کی طرف سے موو کی گئی تھی کہ یہ جو ڈیسیزن لینا ہے ایف اے ٹی ایف میں اس میں انڈیا کو انکلوڈ نہ کیا جائے, کیونکہ انڈیا کا بڑا کلیئر ہے کہ اس کا جو ہم آئے گا کمنٹس آئے گا اس کا جو ورژن ہوگا وہ اگینسٹ پاکستان ہوگا. دوسرا جو گلوبل پاورز کی بات ہے, اب گلوبل میں دیکھنا ایکسپیرئنس تو ہو چکا ہے نا, ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ میں پاکستان کے اگینسٹ جو ریزولوشن لایا گیا تھا, جو موو آئی تھی, وہ انیشیٹ انڈیا نے کی تھی, سیکنڈ ڈے یو ایس اے سے ہوا تھا. وہ خدشہ تو ادارہ بھی وہی ہے ایف اے ٹی ایف.
یہ تھے پاکستان کے ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی کوشش غیر آئینی ہوگی جس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مختلف سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
اسلام آباد میں آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں شرکت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اس ملک میں امپائر صرف ایک ہے اور وہ عوام ہے. صرف عوام کی مرضی چلتی ہے, کسی تھرڈ امپائر کی نہیں. انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ جمہوریت کے, اور نہ ہی وفاق کے مفاد میں ہے.
جمہوریت میں ہمیشہ کچھ سازشی عناصر ہوتے ہیں, غیر جمہوری قوتیں ہوتے ہیں, ان کے 100 خواہش ہو سکتے ہیں, 1000 خواہش ہو سکتے ہیں, لیکن جمہوری طریقے سے اس وقت آپ نہ صدارتی نظام لے آ سکتے ہیں, نہ اس ملک کا مفاد میں ہے, نہ وفاق کے مفاد میں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے کے سارے جو اس ملک کا جمہوری سیاسی قوتیں ہیں اس ایفرٹ کو ریزسٹ کریں گے, سازش کو ناکام کریں گے.
ایک سوال کے جواب میں بلاول نے کہا کہ نیب اور احتساب پر پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے. نیب کا قانون کالا قانون ہے اور عامر کا بنایا ہوا قانون ہے. سیاستدان, ججز, جنرلوں سب کا یکساں احتساب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمان, معیشت اور دیگر امور چلانے میں سنجیدہ نہیں اور صرف یو ٹرن لے رہی ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے یہ کالا قانون ہے, مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا. نیب کا ریفارم, اکاؤنٹیبلٹی کا, انصاف کا ریفارم کا جو سسٹم ہے, پاکستان پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پورا کا پورا نیا نظام کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے.
اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو نے ملک کی خدمت کرنی ہے. خوشی ہوئی کہ بلاول جمہوری خیالات رکھتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کے لیے, اس ملک کے آئین کے لیے انتہائی خوش آئین چیز ہے کہ بلاول بھٹو جیسے نوجوان جو ہیں وہ اب پاکستان کی نہ صرف قیادت کر رہے ہیں بلکہ اس کو ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں.
بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے کہا کہ صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم کی باتیں صرف وقت کا ضیاع ہیں. بلاول کی اچانک آئین اور جمہوریت سے محبت کی وجہ جانتے ہیں. نہ قوم کا درد, نہ عوام کی بھلائی, مطالبہ صرف کیسز سے رہائی ہے. اور آصف زرداری سمیت پوری پیپلز پارٹی بلاول کو استعمال کر رہی ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ علاقے میں 14 فروری کو کیے گئے دہشت گرد حملے کے بعد سے اب تک بھارتی حفاظتی دستوں نے ریاست میں 42 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے. اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جنوری 2015 میں علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کا مخلوط حکومت بنانے کا فیصلہ مہاملاوٹ یعنی انتہائی آمیزش دار تھا. جمعے کو بھارت کے چند سرکردہ ایڈیٹروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مودی نے کہا، ان کے الفاظ، یہ پانی اور تیل کو ملانے کے مترادف تھا کیونکہ دونوں جماعتیں جداگانہ نظریات رکھتی ہیں، لیکن چونکہ ریاستی اسمبلی کے لیے 2014 میں کرائے گئے انتخابات میں پی ڈی پی کو 28 اور بی جی پی کو 25 نشستیں حاصل ہوئی تھیں، اس لیے دونوں کے درمیان اتحاد قائم کر کے مخلوط حکومت جمہوری مجبوریوں کے تحت بنائی گئی تھی کیونکہ عوامی مینڈیٹ یہی تھا، تاہم یہ ہماری مہا ملاوٹ تھی۔ واضح رہے بی جے پی مخلوط حکومت سے جون 2018 میں علیحدہ ہو گئی تھی جب سے ریاست میں صدر راج نافذ ہے۔ اب 3 سال سے زائد عرصے تک ریاست میں اکٹھے حکومت کرنے والی یہ جماعتیں مختلف امورات کو لے کر ایک دوسرے کو کھلے عام اور شدت کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا بیان اسی پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پی ڈی پی کے ایک سینئر لیڈر اور سابق وزیر نعیم اختر نے کہا،
ظاہر ہے پرائم منسٹر ملاوٹ کی بات کرتے ہیں تو ملاوٹ کا گر بھی جانتے ہیں، اس کا فارمولا بھی پتا ہے ان کو، اور یہ سب بدنیتی اور بد اعتمادی پر منحصر ہے۔ تو ان کو پتا ہے کہ ان کا کبھی یہ نیت نہیں تھی پہلے دن سے کہ وہ جو لکھ کے دے رہے ہیں ہمیں، جس کو منیمم پروگرام کہتے ہیں، جس کا نام اصلی ایجنڈا آف الائنس ہے، اور وہی کشمیر کی تقدیر کو بدل سکتا ہے اگر اس پہ عمل کیا ہوتا انہوں نے۔ جیسے مودی جی کو کبھی بھی یہ نیت تھی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کا حل ڈھونڈے، اور جس کے لیے ایک فریم ورک بھی بنا ہوا تھا۔
اس دوران وارانسی کے پارلیمانی حلقے میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ ضلع میں 14 فروری کو کیے گئے دہشت گرد حملے کے بعد ریاست میں 42 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا،
آتنکواد اب جموں کشمیر کے بہت تھوڑے سے دائرے میں سمٹ کر رہ گیا، اور میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں، پلوامہ میں انہوں نے ہمارے 40 جوانوں کو شہید کیا تھا۔ اس حملے کے بعد اسی چھیتر میں اب تک، ہو سکتا ہے میرے بولتے سمے آنکڑا بڑھ بھی جائے، اب تک 42 آتنکوادیوں کو ٹھکانے لگایا جا چکا۔ یہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اس ہفتے چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام کے لیے 37 ملکوں کے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑے پیمانے کا ترقیاتی پروگرام ہے جس میں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کے لیے $1 ٹریلین سے زیادہ کی رقم کی شمولیت کی توقع ہے۔ امریکہ نے ملکوں کو انتباہ کیا ہے کہ ان پروجیکٹس کا بنیادی مقصد چین کی معیشت کو ترقی دینا ہے اور مالیاتی شرائط سے ملکوں کی معیشتوں کے لیے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی جیسو سے میں کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد بیجنگ میں اس سربراہی اجلاس کے لیے پہنچی جس سے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مظاہرہ ہوا۔ وہ پوری دنیا سے وہاں آئے ہیں کیونکہ چین تیز رفتار ریل گاڑیوں کے رابطوں، جدید بندرگاہوں اور نئی شاہراہوں کی پیشکش کر رہا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تھورنٹن چائنا سینٹر کے ڈائریکٹر چینگ لی کہتے ہیں،
South America, Middle East and some European countries, they see it's a great opportunity.
افریقہ، جنوبی امریکہ، مشرق وسطی اور کچھ یورپی ملکوں میں وہ اسے ایک بڑا موقع سمجھ رہے ہیں کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا BRI بنیادی طور پر انفراسٹرکچر کی ترقی پر زور دیتا ہے، جس نے سب سے پہلے خود چین کو بھی اقتصادی ترقی کے حوالے سے کامیاب ہونے میں مدد کی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر چینگ لی کے۔ تاہم امریکہ نے بیجنگ پر ملکوں کو قرض کے جال میں پھنسانے کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک آخر کار برے معاہدوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو متعدد ترقی پذیر ملکوں کو ٹرینوں، سڑکوں اور بندرگاہوں کے لیے فنڈز فراہم کر چکا ہے، اور اس نے کچھ ملکوں کو چینی قرضوں کی ادائیگی کی جدوجہد میں بھی الجھا دیا ہے، جس کی وجہ سے پروگرام کی بڑی لاگت اور شفافیت کے فقدان کے بارے میں خدشات کو مزید ہوا مل رہی ہے۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے زیک کوپر کہتے ہیں،
Some of the recipient countries are worried that the funding is actually helping Chinese companies more than their own companies.
Funds وصول کرنے والے کچھ ملکوں کو فکر ہے کہ یہ فنڈنگ دراصل ان کی اپنی کمپنیوں سے زیادہ چینی کمپنیوں کی مدد کر رہی ہے. ممکن ہے کچھ واقعات میں یہ بدعنوانی یا ماحول کو نقصان پہنچانے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہو, اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس سے کچھ پیچھے ہٹا جا رہا ہے. یہ الفاظ تھے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے زیک کوپر کے. چین اس سال کچھ پروجیکٹس کی لاگت کم کرتے ہوئے, ماحول کے تحفظ کے وعدے کرتے ہوئے, اور جاپان جیسے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے اپنے انداز میں تبدیلی لا رہا ہے. ون بیلٹ ون روڈ انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے صدر چین چن فینگ کہتے ہیں,
In this regard, I don't think there's such a problem.
میں نہیں سمجھتا کہ اس اعتبار سے کوئی مسئلہ موجود ہے, اور بی آر آئی انہیں صرف اور صرف بہت زیادہ مدد اور ترقی ہی فراہم کر سکتا ہے. یہ الفاظ تھے ون بیلٹ ون روڈ انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے صدر چین چن فینگ کے. بی آر آئی, جس کا مقصد ایشیا کو یورپ اور افریقہ سے مربوط کرنا ہے, مسلسل کامیابی حاصل کر رہا ہے. مغرب کے انتباہوں کے باوجود اٹلی حال ہی میں اس پروگرام میں شامل ہونے والا پہلا بڑا یورپی ملک بن گیا ہے, جبکہ سوئٹزرلینڈ بھی ایسا ہی کر رہا ہے. بیجنگ کو امید ہے کہ وہ مزید ملکوں کو بھی متوجہ کر سکتا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
ایمنسٹی انٹرنیشنل اور گروپ ایئر وارڈز کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والی ایک مشترکہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی قیادت والے اتحاد کی جانب سے شام کے شہر رقہ میں داعش کو نکالنے کے لیے کی گئی کاروائیوں میں 1600 سے زائد سویلین ہلاک ہوئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ہلاکتیں سن 2017 کے جون اور اکتوبر کے مہینوں کے دوران امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے فضائی حملوں اور امریکی بھاری توپ خانے سے رقہ میں لاکھوں کی تعداد میں گولے برسانے سے ہوئی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اتحادی افواج نے رقہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, لیکن وہ سچ کو مٹا نہیں سکتے. بقول ان کے, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایئر ویز نے اتحادی افواج سے مطالبہ کیا ہے کہ سویلین ہلاکتوں کی اندوہناک حقیقت کو ماننے سے انکار نہ کیا جائے, اور نہ ہی رقہ کے خلاف کارروائی میں ہونے والی تباہی کو جھٹلایا جائے. اس وقت جب ایسی خبریں گردش میں ہیں کہ صدر ٹرمپ ایسے ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں جن کے زیادہ تر شہری ویزا ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ میں موجود رہتے ہیں, کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ اراکین نے ایک ایسا بل متعارف کروایا ہے جس کا مقصد صدر کے 5 مسلمان ممالک پر سفری پابندیوں کے حکم نامے کو ختم کرنا ہے. مگر دونوں جماعتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی اتفاق رائے کی کمی اور آئندہ برس صدارتی انتخابات کے پیش نظر ایسی قانون سازی پائے تکمیل کو پہنچتی نظر نہیں آتی. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں ندیم یعقوب.
ڈونلڈ جے ٹرمپ از کالنگ فار اے ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن آف مسلمز انٹرنگ دی یونائیٹڈ سٹیٹس.
صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی اپنی انتخابی مہم کا ایک وعدہ پورا کرتے ہوئے 7 مسلمان ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندیاں عائد کر دی. امریکی مسلمانوں اور شہری حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں نے اس کی مخالفت کی, مگر جون 2018 میں سپریم کورٹ نے صدر کے حکم نامے کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. اس وقت ایران, لیبیا, صومالیہ, شام اور یمن کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد ہیں. حال ہی میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ قانون سازوں نے اس حکم نامے کو ختم کرنے کے لیے کانگریس میں ایک بل متعارف کروایا ہے.
یہ امتیازی قانون ہے. اس کی وجہ سے بہت سے خاندان اہم موقعوں پر اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور یہ ہمارے ملک کے بارے میں غلط پیغام دیتا ہے. امریکہ سیاہ فام غلاموں اور تارکین وطن کی محنت سے تعمیر ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکی معاشرے میں پائے جانے والے تنوع کو, جس پر ہمیں بہت فخر ہے, تار تار کر کے ایک ایسی خیالی جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے.
کیپٹل ہل پر ایک پریس کانفرنس کے دوران ایوان نمائندگان میں 3 مسلمان اراکین, آنڈرے کارسن، الہان عمر اور رشیدہ طلیب نے اس بل کی حمایت کا اعلان کیا، جس کا مقصد یو ایس امیگریشن اینڈ نیچرلائزیشن ایکٹ میں تبدیلی لانا ہے۔ شہری حقوق اور امریکہ میں مسلمانوں کی کئی تنظیمیں بھی اس تبدیلی کے حق میں ہیں۔
گزشتہ برس سپریم کورٹ کی جانب سے صدر ٹرمپ کے حکم نامے کے حق میں فیصلے کے بعد یہ پہلا جامع رد عمل ہوگا۔ اس سے مسلمان ممالک کے خلاف سفری پابندی ختم ہو جائے گی اور وفاقی قانون اس طرح تبدیل کیا جائے گا کہ مستقبل میں کوئی بھی صدر مذہبی بنیادوں پر پابندی نافذ نہیں کر سکے گا۔
اس قرارداد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس کے ذریعے صدر ٹرمپ کی جانب سے طاقت کے بے جا استعمال پر چیک رکھنا چاہتے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے سرگرم رکن اسد چودھری کہتے ہیں کہ صدر نے یہ حکم نامہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے جاری کیا تھا اور اس میں ترمیم کرتے ہوئے قومی سلامتی کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
ان دا فیوچر اگر کوئی اور کنٹریز بھی ایسے آتے ہیں اس کے اندر کہ جو کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جن کا بغیر سکروٹنی کے یہاں پر آنا، تو وقتی طور پر ان کے اوپر کوئی ہارڈ لگانا کوئی میرے خیال میں کوئی بہت بڑی برائی نہیں ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ ایوان نمائندگان تو یہ بل منظور کر لے گا، مگر سینٹ میں اس کے منظور ہونے کا امکان بہت کم ہے جہاں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے۔ ندیم یعقوب، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
بلوچستان میں ایڈوکیٹ صابرہ اسلام کو صوبائی محتسب کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ صوبے میں کسی خاتون کی اس عہدے پر تقرری ہوئی ہے۔ اس بارے میں کوئٹہ سے مرتضی زہری کی ایک رپورٹ۔
زرینہ بلوچ کو دفتر سے گھر آتے جاتے ہراسا ہونے کا خوف رہتا ہے۔ دو سال پہلے ان کی امشیرہ کو بھی ہراسا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
پیچھا کرتا تھا، دیکھتا تھا اور ادارے تک پہنچ جاتا تھا کہ کہاں جا رہی ہے۔ واپسی پہ ٹائم بھی نوٹ کیا تھا کہ کب آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ خوف کا مبتلا بھی ہوئی نا۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں گی، کام کرنا ہی چھوڑ دوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اگر کل کو خدا نخواستہ مرض آتے کچھ بھی کر سکتے۔
بلوچستان میں خواتین کو کام کی جگہ اور دیگر مقامات پر ہراساں کرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ سال 2016 کے نفاذ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے تحت ہراساں ہونے کے واقعات کے خلاف خاتون محتسب کے محکمے کو براہ راست درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس قانون کی تیاری میں حکومت کو غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کا تعاون حاصل رہا۔ تنظیم کے عہدیداروں کے مطابق اس ایکٹ پر عمل درآمد سے خواتین کو یہ حوصلہ ملے گا کہ وہ گھر سے نکل کر کام کر سکے۔
اس میں سرکاری جتنے ادارے ہیں، ایک تو اس میں خواتین کی تعداد، جیسے ان کا جو ان کا کوٹا ہے وہ 100% فل اپ ہونا شروع ہو جائے گا ان اداروں میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سیکیور فیل کریں گے۔ اور لوگوں کو ہم نے اس حوالے سے شعور بھی دیا کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں اس اداروں میں۔
اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے حکومت بلوچستان نے حال ہی میں خاتون محتسب کی تقرری کی ہے۔ نو منتخب صوبائی خاتون محتسب صابرہ اسلام ہراساں ہونے والی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
قانون ہم کو بتاتا ہے کہ ایسا کام کی جگہ پہ ایسا ساؤنڈ اینڈ جیکسچر، کوئی بھی اگر ایسی آواز، ایسا جیکسچر جو کہ خاتون کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہو یا اس کے صلاحیتوں کو سنب کرتا ہو یا وہ اس کی ڈگنیٹی پہ کوئی حرف آتا ہو، تو اس کے خلاف وہ خاتون کمپلینٹ کر سکتی ہے۔
اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ 2016 کے تحت سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، اور جرم ثابت ہونے پر مجرم کو تعزیرات پاکستان کے دفعہ 509 کے تحت 3 سے 5 سال تک قید اور 1 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا کے ساتھ ملازمت سے جبری طور پر برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
شمالی موزمبیق میں جمعرات کی شام ایک طوفان کینت داخل ہو گیا ہے۔ ہنگامی حالات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 30,000 افراد کو ان علاقوں سے نکال لیا گیا ہے جہاں طوفان کے آنے کا امکان ہے۔ چند ہفتے پہلے اس ملک میں ایک طوفان آئیڈائی نے حملہ کیا تھا جسے اقوام متحدہ نے جنوبی نصف کرۂ ارض پر آنے والا مہلک ترین طوفان قرار دیا تھا. عہدیداروں نے متنبہ کیا ہے کہ طوفان کینت پچھلے طوفان سے زیادہ سخت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.